الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. وقال المحدثون: سأل رجل ابن عمر عن الجهاد، فقال ابن عمر رضي الله عنه: ابدأ بنفسك فجاهدها. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و احسان سے اپنے کعبہ مشرفہ اور حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائی. حضرت والد صاحب کے ساتھ مبارک سفر بھرپور دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی کی خدمت میں التجاؤں سے اور اللہ کے سامنے اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے دعاؤں سے بھرپور تھا. اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ تبارک و تعالی کے کروڑوں اربوں احسانات ہیں، اتنے عظیم احسانات ہیں کہ ہم ناچیز اس کا 0.1% بھی ادا نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آئندہ بھی نصیب فرمائے، اور ہر مسلمان کو وہ عظیم مقامات کی زیارت، اعمال قبولیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ عنکبوت کے آخر میں ارشاد فرمایا ہے: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت عطا کریں گے، ضرور کریں گے. اس آیت کے ترجمے میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو ترجمہ فرمایا وہ بہت ہی بہترین ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر چلیں گے. جو طلباء کرام ہیں، علماء ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہدایت عطا فرمائی ہے اقوام کو، تو بعض اقوام کو ہدایت کا راستہ دکھایا گیا لیکن وہ اس راستے پر نہ چل سکے. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے سمود کو پیغمبر بھیج کے ہدایت عطا کی، فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، لیکن وہ اندھے ہو گئے، ان کو نظر نہیں آتا تھا. قرآن کریم کے اندر غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے سمود کو ہدایت دی لیکن وہ ہدایت قبول نہیں کر سکے. ہدایت کس کا کام ہے؟ انبیاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. لیکن قرآن کریم کے اندر ایک اور آیت میں فرمایا: انک لا تہدی من احببت، اے ہمارے محبوب جس کو آپ چاہیں کہ یہ ہدایت پہ آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ وہ ہدایت ہے جو انسان کو جنت الفردوس پہنچاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسمہ ہدایت تھے. ہدایت کے علاوہ آپ کے وجود کا مقصد اور باعث کا مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے راستے بتلانے کے لیے، امت کو، مسلمانوں کو، انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ذمہ دار قرار دیا تھا. اور اس کے بعد ہدایت پہ کون چلے گا اور کہاں تک پہنچے گا، یہ اللہ تبارک و تعالی کے منشا اور فیصلوں کے مطابق ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آپ تبلیغ فرما رہے تھے جب ان کی روح نکل رہی تھی. حدیث میں آتا ہے، یا عمی قل کلمۃ احاج لک بها عند اللہ یوم القیامہ. چچا جان، آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے میں کوئی دلیل اور کوئی اپنا مقدمہ پیش کر سکوں آپ کی مغفرت کے لیے. تو آیت کے اندر لنہدینہم سبلنا، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے ایک ڈیمانڈ کی ہے، ہم سے ایک مطالبہ کیا ہے اور اس کے بدلے میں ایک وعدہ کیا ہے. مطالبہ کیا ہے اور وعدہ کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. مطالبہ ہے مجاہدے کا اور وعدہ ہے ہدایت کا. مجاہدہ کسے بولتے ہیں؟ اگر آپ لغت عربی اٹھا کے دیکھیں تو جہد، جیم، ہا، دال، یہ کوشش، محنت، کام کرنے کو کہا جاتا ہے. اور خالص عربی کے اندر جہاد صرف لڑائی جھگڑے کو نہیں بولتے، بلکہ جہاد کوشش، محنت، کسی کام کے حصول کے لیے تباہ آزمائی جہاد کہلاتا ہے. اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین جاہدوا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا، اور ہمارے بارے میں جس نے مجاہدہ کیا. اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں مجاہدہ کیسے ہوگا؟ جہاں پہ آپ کو ضرورت پیش آئے آپ کے جان کی، اپنی جان پیش کر دیں، یہ ہو گیا جہاد فی سبیل اللہ، جسے قتال بولتے ہیں. جہاں اللہ کے دین کو، آپ کے مال کی، آپ کے اولاد کی ضرورت پیش آئے وہاں آپ اپنی اولاد اور مال کو پیش کر دیں، یہ جہاد ہے. جہاں آپ کے سامنے اللہ کے دین کے خلاف بات ہو رہی ہو، آپ کے علم اور نالج میں ہو کہ یہ غلط بات ہے، وہاں آپ کلمہ حق بلند کریں، یہ جہاد ہے. کسی کتاب میں، کسی رسالے میں دین کے خلاف بات ہو رہی ہے، آپ کو اللہ نے لکھنے پڑھنے کی توفیق دی ہے، اس کا جواب دیا جائے، یہ جہاد ہے. کوئی آدمی لوگوں کو عقیدے خراب کر رہا ہے، گمراہی کے راستوں پہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ خود بے خبر ہے، اس کو صحیح راستہ دکھانا، اس کو تبلیغ اور دعوت کا پیغام دینا، یہ جہاد ہے. امت مسائل سے بے خبر ہے، فرائض و واجبات، سنن اور مستحبات کا پتہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک انسان اور مسلمان پہ فضل فرما کے اس کو علم کی دولت سے نوازا، اب وہ علم کی روشنی میں امت کی رہنمائی کرتا ہے، یہ جہاد ہے. اس سلسلے میں علماء کرام نے جو اولین طور پہ، ترجیحی طور پہ بیان فرمایا ہے وہ ہے مجاہدہ نفس. بلکہ ایک حدیث کے اندر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، لیکن حدیث میں کلام ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوے سے واپس لوٹ کے آئے تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر. ہم درجے کے لحاظ سے، مسلمانوں کی اصلاح کی نوعیت کے لحاظ سے، معاشرے کے لیے ضرورت کے لحاظ سے، ایک چھوٹے جہاد سے فارغ ہو کے اب بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ حضرت اللہ کے راستے میں قتل و قتال اپنی جان تک دے دینا اس سے بڑا کام بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اپنی اصلاح اور مجاہدہ اپنے نفس کا مقابلہ کرنا یہ اس سے بڑا کام ہے۔ انسان کا نفس یہ لذتوں اور گناہوں اور اسی طرح کے غیر اخلاقی کاموں کو بڑا پسند کرتا ہے، یہ انسان کی خصلت ہے۔ جہاں اس کو وقتی طور پہ فائدہ نظر آتا ہے، وقتی لذت نظر آتی ہے، وہ اس طرف بھاگتا ہے۔ بھوک لگی ہے تو کھانے کی طرف جائے گا، پیاس لگی ہے تو پانی کے لیے، شہوتیں پیدا ہوتی ہیں تو اس کے راستے ڈھونڈے گا، مال چاہیے، صحت چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو دین عطا فرمایا ہے، اس کے اندر اس نفس کو قابو رکھنا ضروری ہے، اور یہی بارہا میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ ایک انسان اور ایک جانور کے درمیان فرق ہے کہ کتا، بلی، بکری سارا دن وہ اسی تگ و دو میں ہوتے ہیں کہ کہاں ہمیں کھانا ملے گا، کہاں پانی ملے گا، بات ختم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اور آپ کو تعلیمات عطا کی ہیں، اندر میں پیاس لگی ہے لیکن سامنے شراب موجود ہے، تو اللہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ پی لیں تو آپ اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ حرام پیسے، مال سامنے موجود ہے، رشوت موجود ہے، لیکن آپ کا رب اجازت نہیں دیتا تو آپ نے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کر کے اس کو ہاتھ نہیں لگا دا۔ شہوات کے راستے موجود ہیں، لیکن قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے دعوت دی اور غلط کام کی طرف متوجہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، فرمایا اللہ کی پناہ، میں اس سے دور رہوں، ہرگز نہیں قریب آؤں گا۔ یہ ہے دین، یہ ہے انبیاء کے طریقے۔ باوجود ہے اس کے کہ وہ بھی انسان ہے، باوجود ہے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس دنیا کے اندر معاشرت کے ساتھ ساتھ، دین کے ساتھ ساتھ ضروریات سے بھی نوازا ہے۔ تمام انبیاء کے نکاح ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے، وہ کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے۔ وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، مشرکین نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے پیغمبر ہے جو کھاتے پیتے بھی ہیں اور خرید و فروخت کے لیے بازار بھی تشریف لاتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے ہوئے آئے ہوئے انبیاء، وہ بھی اللہ کے بندے اور بشر تھے۔ جو حضرات ان کی بشریت میں شک شبہ کرتے ہیں، ان کو اس آیت میں غور و فکر کرنی چاہیے کہ مشرک سمجھ گیا کہ یہ میری اور آپ کی طرح ایک عام بشر ہے، لیکن بدعتی نہیں سمجھ سکا کہ یہ بشر ہے یا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا یہ بہت عظیم کام ہے، اور یہ بہت مشکل بھی ہے۔ عام طور پہ جب انسان ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت دے دیں، وہ پکا ارادہ کر لے کہ آج کے بعد گناہ نہیں کرنے، تو وہ جو تکلیف گزرتی ہے، وہ تکلیف آپ کے لیے صفائی کا باعث ہے، وہ آپ کو پیور کر دیتی ہے۔ سونا جب زمین سے نکلتا ہے، عجیب اور غریب شکل میں ہوتا ہے، دیکھنے والا مانے گا نہیں کہ یہ سونا ہے، لیکن جب اس کے اندر آگ لگا دی جائے، اس میں کیمیکل ڈال دیے جائیں، اس کو فلٹر کر دیا جائے، آخر میں ایسا بہترین سونا نکلتا ہے اور اس کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ ایک عام انسان کی حیثیت وہ کان سے، مائنڈ سے نکلنے والے مٹیریل کی ہے۔ قرآن اور حدیث کے بھٹی میں جب وہ پک جائے، اس کی صفائی ہو جائے، وہ بالکل زبردست صاف ستھرا ہو کے نکل آئے، تو پھر وہ جو تکلیفیں اس نے اٹھائی ہوتی ہیں، وہی اس کو قیمتی بنا دیتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جنت سے نکالے گئے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، روایات میں آتا ہے کہ ہما وقت حضرت روتے رہتے تھے، ہما وقت کہ یہ خطا ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالی سے رضا کیسے مطلوب ہو، کیسے حاصل کی جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر آپ کو جو مقام عطا فرمایا وہ کتنا عظیم ہے. ابو الانبیاء، ابو آدم، ابو الانسانیت، ابراہیم علیہ السلام، باقاعدہ اتنی آگ جمع کی گئی کہ اس علاقے کے جنگل ختم ہو گئے، اور خاص طریقے سے حضرت کو آگ میں ڈالا گیا. لیکن جب وہ اس امتحان سے گزر گئے تو وہ خلیل اللہ بن گئے. اسماعیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ پیغمبر، لیکن جب ان کو ذبح کرنے کے لیے تیاری کی گئی اور وہ لیٹ گئے، تکلیف اٹھائی، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ انبیاء اور پیغمبروں میں شامل ہو. مثالیں بھری پڑی ہیں. یہی جو ہمارا طریقہ ہے، ہمارے انبیاء ہمارے لیے نمونہ حیات ہیں. انبیاء نے جو کام کیے ہیں، جن راستوں پہ چلے ہیں، انہی راستوں میں ہدایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آپ نے جو تکالیف برداشت کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اپنے قوم سے جدا ہو گئے، اپنے علاقے والوں سے تانے سنے، طائف والوں نے پتھر مارے، بلکہ یہاں تک کہ ہزاروں لوگ قتل کرنے کے لیے آ گئے بدر میں، پھر احد میں آئے، پھر احزاب میں آئے، پھر تبوک میں آئے، پھر حوازن کے اندر. باقاعدہ وہ آپ کے جانی دشمن ہو چکے تھے. اور آپ سوچئے کہ ایک انسان ہو اور اس کی جان کے در پہ پورا قوم اور پورا علاقہ ہو تو کتنی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی استقامت دی تھی، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو طاقت اور ہمت بھی عطا فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے تھے، تم میں سب سے زیادہ طاقتور میں ہوں، اور کوئی شک نہیں ہے اس میں. تو ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ ہمت اور طاقت عطا کی ہے. قرآن کریم کے اندر آتا ہے، جب دو کفار سامنے ہوں تو ایک مومن کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ اپنی اس طاقت کو استعمال کیجئے اپنے نفس کو قابو کرنے میں، اپنی اس طاقت کو استعمال کیجئے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لانے میں، کسی اور راستے پہ نکل پڑے، نیگیٹیوٹی میں، منفی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. کہاں سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کدھر سے پیسے لوٹے جا سکتے ہیں، کدھر جھوٹ بولا جا سکتا ہے، کہاں کسی کو فریب میں مبتلا کیا جا سکتا ہے. العیاذ باللہ، یہ ایمان کے اور مسلمان کے کام نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اپنے راستہ بھول گئے اور ہم دوسروں کے راستے پہ بھی نہیں چل سکے. ظاہر بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے، اور مسلمان کے لیے قرآن کریم میں ہے، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یاد رکھو یہ نصارہ اور یہودی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین میں شامل نہ ہو جاؤ. تو یہ خواب چھوڑ دیں کہ ہم ویسٹرن طریقوں پہ، مغربی طریقوں پہ چل کے بڑی ترقی کر لیں گے، ہم ان میں شامل ہو کے گھل مل جائیں گے. آج آپ کے سامنے حالات ہیں، ان میں اپنے پیدا ہوئے ہوئے لوگ، ان کو کہا جا رہا ہے کہ نکلو یہاں سے، تم کون ہوتے ہو ہم سب باتیں کرنے والے. یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے، قرآن میں موجود ہے. تو اب جب خود پتہ چل گیا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو مخصوص پیدا فرمایا ہے، ہمیں عظیم ہدایتیں عطا فرمائی ہیں، تو پھر اس راستے پہ چلنا پڑے گا جس راستے پہ ہمارے اسلاف اور بڑے چل کر کامیاب ہوئے ہیں. وہ یہی صحابہ تو تھے، جب قرآن و سنت کی ہدایت مل گئی تو وہ جزیرہ عرب جہاں کوئی جاتا نہیں تھا، صحرا تھا، کیا کرتے جا کے، وہ قیصر و کسریٰ کے مالک ہو گئے. ہمارے اسلاف حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، پھر بعد میں کتنی فتوحات حاصل ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ قوت عطا کی، اس لیے کہ وہ قرآن اور سنت کے اوپر مضبوطی سے قائم تھے. ہم وہی لوگ ہیں، وہی انسان ہیں، ہم میں جو خوبی تھی وہ کم ہو گئی ہے قرآن اور سنت، اس لیے جہاں جس محاذ میں بھی ہو ہمیں شکست ہو جاتی ہے. میرے محترم سامعین کرام، آپ حضرات سے یہ ایک نصیحت سامنے رکھ رہا ہوں کہ اپنے نفس کا مجاہدہ کرنا یہ اولین کاموں میں سے ہے. دنیا کی فکر، لوگوں کی فکر اور اپنے مال کی فکر، اپنے کام کی فکر، وہ جائز ہے، دین اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے، لیکن سب سے پہلے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کس قدر اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ چلا رہے ہیں. یہ نفس جو ہے اس کو آپ جیسا عادی کریں گے ویسا چلا جائے گا. اگر اس کو گناہوں کا خوگر کر دیں گے تو یہ گناہوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایک گناہ کے بعد دوسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد یہ سلسلہ لامحدود چلا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں، آپ غور کیجئے. یورپ میں اور اس قسم کے ممالک میں ناجائز تعلقات اور زنا پہ کوئی پابندی نہیں، جو چاہے جدھر چاہے جیسے چاہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، نہ اس کا حکومت، نہ اس کا دین، نہ اس کا معاشرہ. لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ زنا بالجبر جسے بولتے ہیں، ریپ جسے بولتے ہیں، وہ اسی معاشرے میں ہوتا ہے. تو آپ سوچئے، جہاں ایک کام رضامندی سے ہنسی خوشی ہو سکتا ہے، وہاں مار پیٹ کی اور جبر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس لیے کہ رضا سے اور ہنسی خوشی وہ کام جو لذت والا تھا وہ ہو چکا، اب اس کی اگلی سٹیج ہے بالجبر کی. شیطان جب یہ کام کرا لیتا ہے بولتا ہے پھر اب آگے دوسرا کرنا ہے، اور جب وہ ہو جائے تو پھر قتل و قتال، اور یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے. اگر گناہوں سے تسلی ہو جاتی، گناہوں کی کوئی حد ہوتی، تو وہاں پہ یہ کام کیوں ہوتے؟ ان کے لیے تو ہر قسم کے گناہ جائز قرار دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں جتنا قتل و قتال ہوتا ہے، وہاں جتنا زنا ہوتا ہے، وہاں جتنے غلط کام ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کے معاشرے میں نہیں ہیں، باوجود ہے اس کے کہ یہاں پہ پابندیاں ہیں. اس لیے پتہ چلا کہ نفس کے راستے پہ جو چلا، اس کے نفس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، وہ چلتا چلا جائے گا اور اندھیروں میں غرق ہوتا چلا جائے گا. لہذا پہلے سے ہی اپنے آپ کو سنبھال لینا، اپنے آپ کو لگام میں لے آنا، یہ بہت ضروری ہے. اور جتنا زیادہ مجاہدہ ہوگا، جتنی زیادہ کوشش ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اتنا آسان فرما دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ ایک مومن، اس کی نگاہ، اس کا نفس کہتا ہے کہ نگاہ اٹھاؤ اور دیکھو نامحرم کو، لیکن اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نگاہ میرے لیے جائز قرار نہیں دی. اس مجاہدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی وہ حلاوت عطا کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام لذتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. ایک دفعہ آزما کے دیکھیے، اللہ کے راستے میں چل کے دیکھیے، اپنے نفس کو ایمان کی حلاوت میں لا کے دیکھیے، آپ یقین کیجئے کہ آپ کے سامنے خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی لذت دنیا کی کوئی نہیں. لیکن اس کے لیے ہمت ضروری ہے، اس کے لیے ارادہ، اللہ کا خوف، یہ بہت ضروری ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت عمر کو دیکھا جب وہ امیر المومنین بن چکے تھے، کہ ایک جگہ میں دیوار کی طرف مخاطب تھے اپنے آپ سے، کہہ رہے تھے، ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، لَتَتَّقِيَنَّ اللَّهَ، اللہ سے ہر حال میں ڈرنا ہے، او لَيُعَذِّبَنَّكَ، ورنہ وہ بہت شدید عذاب دے گا. تو سوچئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، خلیفہ راشد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، احتیاط ضروری ہے، مجاہدہ ضروری ہے، اللہ سے ڈرنا بہت ضروری ہے، ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. جب صحابہ کا یہ ایمان ہے، صحابہ کا یہ تقویٰ ہے، ہمیں اس راستے پہ چلنا نہایت ضروری ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ یہ جو تزکیہ نفس ہے، مجاہدہ ہے، تصوف ہے، اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہاں پہ اللہ کی عبادت میں سستی ہو، نفس آپ کو کاہلی کی طرف لے جائے، وہاں اپنے نفس کا مقابلہ کر کے چستی دکھانا. نماز کا وقت ہے، نفس کے اندر سستی ہے، تو آپ نے اپنے نفس کو کچل کے نماز کے لیے آنا. سردی کا موسم ہے، فجر کا وقت ہے، گرم بستر میں لیٹے ہیں، آپ کا نفس کہتا ہے کہ نہ اٹھو، لیکن نفس کو کچل کے اٹھ کے وضو کر کے مسجد آنا، یہ ہے دین پہ چلنا. اور جہاں پہ آپ کا نفس خواہش کا اظہار کرے وہاں خواہش کو کچل دینا، یہ ہے دین اور تصوف۔ گناہ کا دل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں سے روکا ہے اس کام کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اس کام سے اپنے نفس کو روک لیجئے، آپ ولی اللہ ہیں، آپ متقی بن چکے ہیں۔ یہ خلاصہ کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں فرمایا والذین جاہدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے مجاہدہ کیا فینا ہمارے دین میں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو لے چلیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یاد رکھیے یہ آیت جس سورت کے آخر میں ہے، اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے اور چھوڑ دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو بھی ہم آزما چکے ہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، جو سچے تھے وہ بھی ہمیں پتا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو جھوٹے تھے وہ بھی ہمیں پتا۔ آج کل معاشرے کے اندر ایک عجیب سی سلسلہ چل چکا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، مولوی صاحب آپ ہمیں زیادہ باتیں سکھانے کی کوشش نہ کیجیے، اگر آپ نے کسی کو اصلاح کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنی عزت پہ حملہ سمجھتے ہیں، اور وہ باقاعدہ آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ سے اچھے مسلمان ہیں۔ اس قسم کے منافقین پیغمبر کے دور میں بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا خبردار ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آزمائش کیا ہے؟ نفس کے اوپر قابو ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ جہاں اللہ کے دین سے آپ گمراہ ہونے لگے وہاں اپنے آپ کو واپس سیدھے راستے پہ لانا ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ جہاں دین کو آپ کی ضرورت ہو وہاں اپنی خدمات پیش کرنی ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ دل کے اندر خواہشات اٹھ رہی ہیں کہ یہ مولوی صاحب جو تقریر کر رہے ہیں، یہ عالم جو بیان کر رہے ہیں، یہ تو سب تمام کے تمام مزوں پہ پابندیاں لگا رہے ہیں لیکن ان کی بات سننی ہے۔ یہ تمام قسم کی باتیں جب ایک مسلمان سمجھ لے، اور وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہو جائے کہ کون سچا کون جھوٹا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے راستوں کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم حل مشکلاتنا وقت حاجاتنا واطفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء۔ اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت۔ اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا وال اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وانا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، جو پریشان حال ہیں صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ حضرت والد صاحب کی طبیعت کچھ ناساز رہتی ہے، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ عطا کرے، اور جو بھی ماران ہیں یا جن کی بھی دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالی قبول۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برحمۃ